وائس آف امریکہ واشنگٹن کے جہاں رنگ میں خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان نفیسہ ہود بھائی. ہم جہاں رنگ لائن آف کنٹرول پر بھمبر کے مقام پر بھارتی فائرنگ کی خبر سے شروع کریں گے, جہاں آئی ایس پی آر کے مطابق 7 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. آگے چل کر ہم افغان پناہ گزینوں کی واپسی کی حتمی تاریخ میں ممکنہ توسیع, شاہ نورانی مزار پر دہشت گرد واقعے کے بعد زخمیوں کی صورتحال, اور آخر میں ڈونلڈ ٹرمپ کی نئی کابینہ پر بات کریں گے. اور اس وقت پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ مظفر آباد سے ہمیں جوائن کیا ہے سردار خالد ابراہیم خان نے. وہ جموں کشمیر پی 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 کے صدر ہیں, اور ان کے ساتھ ہیں پشپیندر کمار جو نئی دہلی میں ہوتے ہیں اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. آگے چل کر ہم دفاعی تجزیہ کار ریٹائرڈ جنرل جمشید ایاز کو بھی سنیں گے, لیکن ہم ابتدا کرتے ہیں سردار خالد ابراہیم خان سے. خان صاحب, آپ کو خوش آمدید. یہ بتائیے, آپ پاکستان کے زیر کشمیر میں ہیں جس کو آزاد کشمیر بھی کہتے ہیں, وہاں آئے دن شیلنگ ہوتی ہے. آج کا واقعہ جو ہے اس کے حوالے سے بتائیے, کیا معلوم پڑا ہے یہ جو بھارت کی سائڈ سے جو ہوا ہے, فائرنگ ہوئی ہے, وہ کس وجہ سے ہوئی ہے؟
دیکھیں جی, یہ سلسلہ کچھ پچھلے ایک ماہ سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے چل رہا ہے. یہ اس جو سری نگر میں کشمیر میں چل رہی ہے, خصوصاً جو ٹین ایجرز اور نوجوان جو چلا رہا ہے, اور جس کے نتیجے میں اندازن اس وقت تک 100 کے قریب لوگ شہید ہو چکے ہیں, اور اسی طرح لوگ زخمی بھی ہو چکے ہیں, گرفتار بھی ہیں کرفیو کی کیفیت ہے پچھلے 3.5 مہینے سے. یہ اس کی اس وہاں سے توجہ ہٹانے کے لیے, کیونکہ وہ جو مسئلہ ہے وہ ہندوستان کے لیے کافی انٹرنیشنل امبیرسمنٹ کا بھی کی وجہ بن رہا ہے, اور پھر بھارت جو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہونے کا دعوے دار ہے, اس کے ایک یہ اس کا حصہ تو نہیں ہے لیکن یہ اس کے زیر اہتمام ہے, اور وہ بظاہر یہ بین الاقوامی برادری کو یہ تاثر دیتا ہے کہ یہاں حالات جو ہیں وہ معمول کے مطابق چل رہے ہیں, کچھ شر پسند جو ہیں وہ باہر سے اقدار لے رہے ہیں, اور یہ مطلب سری نگر اور وادی میں یہ جو شورش ہے اس کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں, جبکہ یہ بزنس موومنٹ ہے, کشمیریوں کی تحریک ہے, سیاسی تحریک ہے, پرامن تحریک ہے. اس 3.5 مہینے نے یہ بات ثابت کی ہے. ہندوستان اس سے توجہ ہٹا کے ایل او سی پہ فائرنگ کی طرف اس لیے آتا ہے کہ وہ بین الاقوامی برادری کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ مسئلہ ہندوستان پاکستان کے درمیان ہے, اور یہ جو ہے یہ ایل او سی پہ جو تناؤ ہے, ٹینشن ہے, یہ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ فائرنگ ہوتی ہے. ہم پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ دونوں طرف کشمیریوں کے ہونے کی وجہ سے وہ اس کا جواب اس طرح نہیں دے پاتا جس طرح اس کو دینا چاہیے. اگر اس کا جواب دیا جائے تو میرا خیال ہے ہندوستان اس قسم کے اقدام کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے گا. لیکن پاکستان کے لیے سیولین پاپولیشن جو دونوں طرف ہے اس کو کسی طرح بھی ٹارگیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, اس کی فوج کے لیے ٹارگیٹ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ہندوستان کے لیے یہ کنسیڈریشن نہیں ہے, وہ کرتا ہے اور بار بار کرتا ہے, فوجی نقصان بھی ہوتا ہے اور سیولین ڈیمیج بھی بڑا ہوتا ہے. یہ اس لیے, اور اس کا جواب جو ہے اگر یہ پوچھیں تو وہ یہی ہے کہ پاکستان فوج اگر اس کا واپس جواب دے گی تو یہ سلسلہ ختم ہوگا, لیکن پاکستان فوج کی لمیٹیشنز ہیں اس کے لیے یہ مشکل ہو جاتا ہے.
ہم لوگ بھارت چلتے ہیں جہاں سے ہمیں سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار نے جوائن کیا ہے. پشپیندر کمار, آپ بتائیے, ایک طرف تو ہمیں پتہ ہے کہ کشمیری اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں, دوسری طرف بھارت نے جس طرح سے حملہ کیا اس میں پاکستانی سولجرز بھی ہلاک ہوئے ہیں, کیا نریندر مودی کو کوئی فکر نہیں ہے کہ دنیا کس طرح دیکھ رہی ہے اس معاملے کو؟
دیکھیے, ایک چیز صاف مجھے لگتی ہے کہ اس وقت یہ جو خبر آئی ہے آئی ایس پی آر کے حوالے سے، یہاں پاکستان کا جو ہائی کمیشن ہے اس کے جو میڈیا کو جو دیکھتے ہیں ان کے حوالے سے خبر جب ہندوستان میں آئی تو مجھے بھی اس بات کا بڑا سرپرائز ہوا کہ جہاں پورا ملک ابھی پچھلے قریب قریب ایک ہفتے سے ہندوستان میں جو جس طریقے سے ڈی مونیٹائز ہوا ہے پیسے کو لے کر کے، تمام بڑے نوٹوں کو لے کر کے بند کرنے کی بات تھی، پورا ملک اس سے جوجھ رہا ہے لگاتار، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ خبر جب آئی تو لوگوں کو یہ سرپرائز ہوا کہ پاکستان کے اگر 7 فوجی رینجر مارے گئے ہیں، یہ اتنی بڑی خبر ہے کہ شاید یہ خبر اس سے بھی زیادہ بڑی ہے کہ جب بھارت نے یہ کلیم کیا تھا کہ پاکستان کے جو ان کے قبضے والا جو کشمیر ہے جسے وہ آزاد کشمیر کہتے ہیں، وہاں سرجیکل اسٹرائک کیا، اس وقت بھی یہ خبر تھی کہ کوئی فوجی نہیں مارا گیا، کچھ دہشت گرد مارے گئے ہیں، تو آج یہ خبر اتنی سائلنٹلی آئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگ اس کو یقین نہیں کر پا رہے ہیں، اور ان کے یقین نہ کر پانے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس وقت سرجیکل اسٹرائک ہوئے تھے تو ہندوستان کے ایک انگریزی اخبار نے، جو بڑا ریپوٹیڈ اخبار ہے، اس نے یہ لکھا کہ یہ سرجیکل اسٹرائک جو بھارت کرا ہے، یہ جو خبر ہے، یہ تمام پاکستان کے جو پرائم منسٹر کے ساتھ ملی بھگت ہے، اور یہ تمام آرمی کا جو دباؤ پناما لیک کی وجہ سے ان کے اوپر بڑھ رہا ہے، اس سے ڈائیورٹ کرنے کے لیے کی گئی ہے، تو آج بھی یہ خبر ہندوستان میں کچھ لوگ اس طریقے سے مان رہے ہیں کہ یہ جو خبر آئی ہے جس طریقے سے نریندر مودی کے خلاف تمام جو حزب اختلاف کی پارٹیاں ہیں وہ لام بند ہو رہی ہیں، ان کو گھیر رہی ہیں، کیونکہ ڈی مونیٹائزیشن کے اوپر سرکار کے اوپر کئی سارے سوال کھڑے کیے جا رہے ہیں، تھوڑا افراتفری کا ماحول ہے ملک کے اندر، اور 2 دن بعد پارلیمنٹ کا سیشن ہونے والا ہے، ایسے میں سرجیکل اسٹرائک لوگ بار بار استعمال کر رہے تھے کہ بھارت میں اکنامیکل سرجیکل اسٹرائک ہوا ہے، ایسے میں 7 فوجیوں کا ہلاک ہونا، اس خبر کو لوگ بہت سارے لوگ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہے، یہ بھی لوگ مان رہے ہیں کیا پاکستان کے کچھ لوگ بھارت کے پردھان منتری کی مدد کر رہے ہیں کہ ایک ایسے وقت میں جب پورا ملک انہیں گھیر رہا ہو، سرجیکل اسٹرائک کی بات کر رہا ہو، اس میں 7 فوجیوں کا ہلاک ہونا ایک طریقے سے میجر شفٹ ہے، تمام میڈیا کا فوکس اس طرف سے ہٹ گیا ہے، تو یہاں اس طرح سے بھی اس بات کو دیکھا جا رہا ہے، اور جہاں تک بارڈر کی بات ہے تو ہم یہ جانتے ہیں نفیسہ کہ کس طریقے سے پچھلے 1.5 مہینے سے یہاں بھی ہم دیکھ رہے ہیں، کبھی آج فلا گاؤں کا کوئی جوان شہید ہوتا ہے، فلا گاؤں کا جوان شہید ہوتا ہے، یہ لگاتار سلسلہ چل رہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیر کو میں اور بھارت اور پاکستان کے بیچ میں جو سرحد پہ ہو رہا ہے اس کے اوپر شاید دھیرے دھیرے ہندوستان کے عوام جو ہے وہ اس خبر کو اب بہت امپورٹنٹ دینا بھی نہیں چاہتا، اس کو لگتا ہے کہ یہ ایک روٹین میٹر ہو گیا ہے، اور وہ یہ بھی مانتا ہے کہ دونوں ملکوں کے بیچ میں کوئی کھلے طور پہ جنگ نہیں ہونے والی ہے، لہٰذا یہ ایسا ہی چلے گا، اور بھارت اس وقت اپنے دوسرے معاملات میں انوالو ہے، لہٰذا اس خبر کو لے کر کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں ہندوستان میں جو ٹیلی ویژن والے ہیں، 1-2 بار دکھانے کے بعد لوگوں کو اس بات پہ یقین نہیں ہو رہا کہ پاکستان جو سرجیکل اسٹرائک ہونے کے بعد ایکسپٹ نہیں کر رہا تھا کہ وہاں سرجیکل اسٹرائک ہوئے، آج اس کے 7 فوجی مارے گئے ہیں، اور یہ آئی ایس پی آر کے ذریعے یہ خبر آئی ہے، تو مجھے بڑا عجیب و غریب لگ رہا ہے اس خبر کو لے کر کے.
اچھا ہم چلتے ہیں دفاعی تجزیہ کا ریٹائرڈ جنرل جمشید ایاز کی طرف. جنرل ایاز آپ بتائیے کہ ہم نے بھی اخبارات میں دیکھا کہ 7 جو پاکستانی ہیں جوان ان کی شکلیں دکھائی گئی تھیں کہ واقعی یہ ہلاک ہوئے ہیں، اس کی تو تصدیق بھی کر دی ہے آئی ایس پی آر نے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اس کا کوئی جواب دے گا پاکستان بھارت کو؟ جی جنرل جمشید ایاز، جنرل ایاز ہمارے ساتھ لائن پر تھے. جی جی جنرل ایاز آپ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا ان کو دوبارہ چیک کرتے ہیں. سردار خالد ابراہیم صاحب اگر آپ اس کا کچھ بتانا چاہیں، آپ کیا دیکھتے ہیں، کوئی رد عمل آئے گا پاکستان کی طرف سے؟ جی پروڈیوسر بتا رہے ہیں کہ جنرل ایاز ہمارے ساتھ لائن پر ہیں. جنرل ایاز آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ اچھا غالباً ان کو آواز نہیں آ رہی ہے. خالد ابراہیم صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی سردار خالد ابراہیم جی اس وقت نظر آ رہا ہے کہ شاید ہماری لائنز ڈسکنیکٹ ہو گئی ہیں. ہم آپ کو ایک رپورٹ پہلے سناتے ہیں اس واقعے کے بارے میں, اس کے بعد ہم اپنے گیسٹ کو دوبارہ لیتے ہیں. اس حوالے سے ہمارے نمائندے محمد اشتیاق نے ایک رپورٹ فائل کی ہے, آئیے سنتے ہیں یہ رپورٹ.
پاکستان نے دعویٰ کیا ہے کہ کشمیر میں لائن آف کنٹرول پر بھمبر سیکٹر میں بھارتی فورسز کی طرف سے اتوار کی شب فائرنگ سے 7 پاکستانی فوجی مارے گئے. فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے پیر کی دوپہر جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق پاکستانی افواج کی طرف سے بھی فائرنگ کا بھرپور جواب دیا گیا اور بھارتی چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا. بھارت کی طرف سے فوری طور پر اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے. کشمیر میں سرحد پر فائرنگ کے حالیہ واقعے میں 7 پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت پر پاکستان نے اسلام آباد میں تعینات بھارت کے ہائی کمشنر کو طلب کر کے ان سے اس بارے میں احتجاج کیا. وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ کے بڑھتے ہوئے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ایسے واقعات 2003 میں طے پانے والے فائر بندی معاہدے کی خلاف ورزی ہیں. بیان کے مطابق پاکستانی سیکرٹری خارجہ نے بھارتی ہائی کمشنر سے کہا کہ وہ پاکستان کی اس تشویش سے اپنی حکومت کو آگاہ کریں. اپنے سفیر کی وزارت خارجہ طلبی پر بھارت کی طرف سے اس بارے میں کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے. پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف نے بھی ایک بیان میں پاکستانی فوجیوں کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم کسی بھی جارحیت کے خلاف دفاع کی پوری صلاحیت رکھتے ہیں. انہوں نے الزام لگایا کہ بھارت لائن آف کنٹرول پر کشیدگی بڑھا کر اپنے زیر انتظام کشمیر میں انسانی حقوق کی مبینہ خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانا چاہتا ہے. ادھر پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رحیل شریف نے ایک اجلاس میں شرکت کی جس میں انہیں لائن آف کنٹرول کی صورتحال پر بریفنگ دی گئی. دونوں ملکوں کی سرحدی فورسز کے درمیان حالیہ ہفتوں میں کشمیر کو منقسم کرنے والی لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر تواتر کے ساتھ فائرنگ و گولہ باری کے تبادلے کے بیسیوں واقعات ہو چکے ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان سرحدی کشیدگی میں اضافہ ستمبر میں بھارتی کشمیر میں اوڑی کے علاقے میں ایک فوجی ہیڈ کوارٹر پر عسکریت پسندوں کے حملے میں کم از کم 18 بھارتی فوجیوں کی ہلاکت کے بعد ہوا. بھارت نے اس حملے کا الزام پاکستان میں موجود قلدم تنظیم جیش محمد پر عائد کرتے ہوئے کہا تھا کہ حملہ آوروں کو پاکستان کی بھی مدد حاصل تھی. تاہم پاکستان کی طرف سے ان الزامات کی سختی سے تردید کی جاتی رہی ہے. گزشتہ ہفتے پاکستانی وزارت خارجہ کے ایک بیان میں دعویٰ کیا گیا کہ حالیہ ہفتوں میں بھارتی فورسز کی فائرنگ و گولہ باری میں اس کے ہاں 26 شہری ہلاک جبکہ 107 زخمی ہوئے جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. دوسری جانب بھارت کی طرف سے بھی کہا جاتا رہا ہے کہ پاکستانی فورسز کی فائرنگ میں اس کی جانب بھی شہری ہلاکتیں ہوئیں اور سرحدی علاقوں سے بڑی تعداد میں لوگوں کو مجبوراً محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونا پڑا. واضح ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان 2003 میں فائر بندی کا ایک معاہدہ طے پایا تھا. پاکستان اور بھارت ایک دوسرے پر معاہدے کی خلاف ورزی میں پہل کا الزام عائد کرتے رہے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
جی ہم کالز بھی لیں گے لیکن اس وقت جنرل ایاز ہمیں نہیں مل رہے. ہم چلتے ہیں سردار خالد ابراہیم خان کی طرف. سردار صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی. تو بنیادی طور پہ آپ کیا دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے کوئی رد عمل آئے گا, کیونکہ 7 فوجیوں کا, پاکستانی فوجیوں کا ہلاک ہونا ظاہر ہے بڑا خطرناک ہے.
میں نے آپ کو بتایا کہ یہ ہو رہی ہیں, اس کے نتیجے میں پاکستان فوج پہ دباؤ بڑھتا جا رہا ہے, سولین پاپولیشن جو ہے وہ اس سے متاثر ہو رہی ہے, خاص کر کے دونوں طرف اور اس طرف آزاد کشمیر کی سائڈ پہ بھی. تو اس سے جو دباؤ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور یہ ہندوستان جو روایتی اس کی پالیسی ہے اس کو اپناتی ہے کہ عملاً وہ خلاف ورزی کر رہی ہے ایل او سی کی, لیکن اس کا جواب جو ہے وہ جب ہم کہتے ہیں یا کرتے ہیں تو وہ واپس نہیں لیتے. وہ اس لیے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہ محض پاکستان کی خام خیالی ہے کہ یہ اس قسم کی چیزیں ہو رہی ہیں, ادر وائز آن گراؤنڈ کوئی ایسی چیز نہیں ہے. جبکہ جو لوگ یہاں ایل او سی پہ رہ رہے ہیں وہ اس دباؤ کو محسوس کر رہے ہیں پچھلے ایک ڈیڑھ ماسوں یہ سارے آل ایل او سی ہو رہی ہے, اس کی ایک مخصوص جگہ پہ نہیں ہو رہی. اور یہ دباؤ جس طرح بڑھتا جا رہا ہے اس کا ایک وقت ضرور آئے گا کہ پاکستان فوج کو اس کا بھرپور جواب دینا پڑے گا. اور اب لوگ توقع بھی یہ رکھتے ہیں کہ جو لوگ ایل او سی پہ رہ رہے ہیں ان کا تو جینا بحال ہو گیا ہے, وہ توقع رکھتے ہیں کہ پاکستان فوج جو ہے کوئی نہ کوئی اس کا جواب کہ یہ سلسلہ بند ہو، کیونکہ ہندوستان کو دن بدن شامل کی جا رہی ہے اور اس سلسلے کو بڑھاتا جا رہا ہے.
جی آپ دونوں حضرات چند منٹ اور رہیں ہمارے ساتھ. میں آپ کو یاد دلاؤں کہ آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں ایل او سی پر بھمبر کے مقام پر بھارتی فائرنگ کے بارے میں. اور جیسے کہ میں نے بتایا آئی ایس پی آر کے مطابق 7 پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں. ہمیں ہمارے ساتھ اس وقت مظفر آباد سے ہیں جموں کشمیر پی 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 کے صدر سردار خالد ابراہیم خان، اور ان کے ساتھ ہیں نئی دہلی سے سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار. ہمیں کچھ لوگوں نے کال بھی کیا ہے، ان کو بھی سنتے ہیں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے ایک مختصر بریک لیتے ہیں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
جی اس واقعے پہ کالرز کی طرف جاتے ہیں، اور کشمیر سے کال کیا ہے غلام محی الدین نے. جی جناب کہیے.
جی السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
میں رات کشمیر ضلع ویلی سے غلام محی الدین عرض کر رہا ہوں. یہ جو پشپیندر صاحب کہہ رہے ہیں نا، یہ سرجیکل اسٹرائک والا معاملہ، یہ میں یہاں کا مقامی آدمی ہوں، وہ بالکل جوڑ کر مبنی بیان تھا ان کا. اور آج جو 7 شہید ہوئے ان میں میرے گاؤں کا ایک شوکت صاحب، حوالدار شوکت صاحب شہید ہوئے، ابھی ان کی ڈیڈ باڈی پہنچنے والی ہے، ہم ان کے گھر پہ ویٹ کر رہے ہیں.
اچھا اچھا بہت دلچسپ، بہت شکریہ، اچھا ہے آپ نے بتایا. ہم ضرور یہ سوال کریں گے پشپیندر کمار سے. اور چترال سے ہمیں کال کیا ہے محمد شفا نے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
محترمہ، ہم بڑے قدر سے یہ وائس آف امریکہ سنتے ہیں اور بڑے شوق سے، لیکن یہاں پہ بعض دفعہ آپ لوگوں کے تلفظ میں اتنا غلطی ہوتا ہے. ابھی آپ نے کہا ہمارے 7 جوان شہید ہوئے، آپ نے کہا کہ آج اخباروں میں 7 کے شکل دکھا رہے تھے، اس کے بجائے آپ کو کہنا تھا کہ اس کے فوٹو دکھا رہے تھے. اس کے کوئی جاتا ہے جو دیکھیں آپ، کوئی تمیز سے بات کریں، یہ اتنا انٹرنیشنل زبردست میڈیا ہے، اس کو آپ ایسے استعمال مت کے شکلیں دکھا رہے تھے. کوئی مرا ہوا انسان کو کوئی شکل دکھاتا ہے، اس کا کتنا قدر ہوتا ہے؟ کوئی بھی ہو،
ان کے آپ غلط سمجھے ہیں، ان کے فوٹوز دکھائے گئے ہیں. آپ کو کے کال کرنے کا شکریہ. میاں والی سے کال کیا ہے مرید خان نے. جی
السلام علیکم جناب، دعوت کی عرض کر رہا ہوں. انڈیا کو بھول ہے کہ ہم ان حربوں سے کشمیر کو چھوڑ دیں گے. منموہن سنگھ نے کہا تھا کہ ہم پاکستان کو اتنا تنگ کریں گے کہ وہ کشمیر کو بھول جائے گا. کدھر ہے بین الاقوامی برادری، او آئی سی، اقوام متحدہ؟ کس مرض کی دعا ہے؟ بھارت ہوش کے ناخن لے، ہم تو مر کر بھی شہید ہیں، لیکن آپ کو جلانے کے لیے لکڑیاں بھی نہیں ملیں گی.
یہ شکریہ. اور ہمیں کال کیا ہے شانگلا سے محمد افضل نے.
جی میں محمد افضل بول رہا ہوں، شانگلا سے بول رہا ہوں. تو یہ جو کشمیر میں جو ظلم کر رہا ہے انڈیا، اسے سوچ کو ہٹانے کے لیے پاکستان کے لائن آف کنٹرول کی جو بار بار خلاف ورزی کر رہا ہے، تو اس کو اقوام متحدہ کو بھی ایکشن لینا چاہیے، اور پاکستان کی جو آرمی سے بھی ہم خواست کر دیں کہ اس کا بھرپور جواب دیا جائے، کیونکہ یہ جو لاتوں کے بھوت جو ہے وہ باتوں سے نہیں مانتے.
جی ہم دفاعی تجزیہ کار سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمیں کال کیا ہے عریب اللہ نے وزیرستان سے.
جی وانا وزیرستان سے قریب اللہ کر رہا ہوں. میرا یہ کہنا ہے کہ انڈین جو درانداز کرے کراس بارڈر ایل او سی کی، بارہا 100 سے بھی زیادہ دفعہ انہوں نے ایل او سی کراس بارڈر فائرنگ کی ہے، ہمارے جوانوں کو شہید کیا ہے. یہ پاکستانی پرائم منسٹر نواز شریف کو مودی کو جواب دینا چاہیے کہ وہ نواز شریف کو خود ہی جو جواب نہیں رسپونڈ نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے ہیں. مودی بار بار پاکستان پر الزام تراش کرتے ہیں کہ آپ کراس بارڈر فائرنگ کرتے ہیں، دراندازی انڈیا سے ہو رہی ہے، لیکن پاکستانی وزیراعظم چپ ہے، خاموش ہے. وہ کیوں جواب نہیں دے رہے ہیں؟ انہیں اپنا جواب دینا چاہیے. اور
شکریہ آپ کے کال کرنے کا. جی ہم نے سن لیا آپ کی بات. گل وعلیکم السلام. گل زمین نے کال کیا ہے مومند ایجنسی سے.
جی میں گل زمین بول رہا ہوں مومند ایجنسی سے. بارڈر پر جو اٹیک ہوا ہے اور ہمارے 7 جوانوں کو شہید کیا گیا ہے، یہ ان کا بزدلانہ اقدام ہے، اور ہمارا فوج کو بھی چاہیے کہ بھرپور جواب ان کو دینا چاہیے. نواز شریف جو ہے خاموش ہے اور ان کی خاموشی سے ایسا پتہ لگتا ہے کہ انہوں نے مودی کے ساتھ کچھ سمجھوتا کیا ہے، لیکن پو جو شہر ہونا چاہیے اور اس سے پہلا اس کو بھرپور جواب دینا چاہیے۔
ہمیں کال کیا ہے شفقت حسین نے جھنگ سے۔
السلام علیکم میڈم۔
وعلیکم السلام۔
شفقت حسین جھنگ میں شہری سے عرض کر رہا ہوں۔ اصل میں وہ بات ابھی جو بھائی پہلے کہہ چکے ہیں نا، میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ یہ جو ہے نا مسئلہ کشمیر اور یہ جو سب یہ ہے سیاسی جو ہے، وہ بھائی ابھی انڈیا سے جو بتا رہے تھے نا، تو یہ سیاسی صورتحال ہے۔ شریف اور مودی میں کوئی ڈفرنس نہیں ہے، انہوں نے پاکستانی عوام اور فوج کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے اپنا اقتدار لمبا اور طول دینے کے لیے۔
اچھا شکریہ آپ کی کال کرنے کا۔
سیاسی برادری اور کشمیر کو قربانی اور مسلمانوں کو قربانی کا بکرا بنایا ہوا ہے ان لوگوں نے۔
اچھا شکریہ،
اللہ حافظ۔
الیاس آرائی نے کال کیا ہے ہمیں۔ جی جناب، کہاں سے کال کر رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے؟
الیاس آرائی بات کر رہا ہوں۔ میں کہہ رہا ہوں یہ پاکستان انڈیا سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ڈر رہے تو پیچھے کر دیا ہم، یعنی پانی انڈیا کی سپورٹ کس سے لیے، ہمارے دفاع کے لیے منتے رہے تھے؟ میرا یہ سوال ہے کہ کسرت کر لیں۔
کوہاٹ سے کال کیا ہے ملک نائب خان نے، اور پھر ہم اپنے مہمانوں کی طرف جاتے ہیں۔ جی جناب، کہیے ملک نائب خان۔ جی کہیے۔ جی 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 کہیے۔
السلام علیکم۔ میں عرض کر رہا ہوں
جی جی
کہ یہ صدام حسین پر تو امریکہ نے اور بین الاقوامی دنیا نے اس الزام پہ جنگ مسلط کیا تھا کہ وہ عوام کے ساتھ ظلم کر رہے، اور انڈیا جب سے پاکستان بنے کشمیریوں پر ظلم کر رہے، اور یہ بین الاقوامی برادری خاموش بیٹھے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ مصری کی تیمور پہ عیسائیوں پر ظلم ہو رہا تھا، تو تمام غیر مسلم جو ہے نا اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور مصری کی تیمور کو آزاد کیا اور سوڈان کے مسئلے کو حل کیا، مگر کشمیری جو ہے نا بے گناہ کشمیر کا بے پناہ قتل عام ہو رہا ہے، اور بین الاقوامی دنیا جو ہے نا وہ تماشائی بن کر بیٹھے ہیں۔ مہربانی، شکریہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ دنیا کیوں اس پہ ایکشن نہیں لے رہے۔
شکریہ۔ پشپندر کمار، آپ کو ہم سننا چاہتے ہیں۔ آپ کو یقین نہیں تھا کہ یہ واقعی پاکستانی فوجی ہلاک ہوئے ہیں، لیکن آپ نے سنا کہ اسی دیہات سے ایک شخص نے بتایا کہ انہی کے پڑوس میں جو ہے وہ ایک باڈی لائی گئی ہے، کچھ اس سلسلے میں کہنا چاہیں گے آپ؟
میں سے جو یہ بات جو میں کہہ رہا ہوں، میں نے صرف آپ سے پہلے بھی کہا کہ جس خاموشی کے ساتھ یہ خبر آئی ہے، اس خبر سے یہاں لوگوں کو ایسا لگتا ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ پاکستان اس بارے میں کوئی جھوٹی خبر دے رہا ہے، اگر وہاں کی حکومت کے ترجمان نے اگر یہ کہا ہے تو یہ خبر سچ ہوگی، لیکن جس خاموشی کے ساتھ اتنی بڑی خبر آئی ہے اس لیے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے۔ اگر پاکستان کے ساتھ فوجی مارے گئے ہیں تو مجھے یہ نہیں لگتا کہ پاکستان اس کو ریٹیلیٹ نہیں کرے گا، کیونکہ ہم یہ مان کے چل رہے ہیں کہ اس وقت دونوں ملکوں کے بیچ میں جو فوجی جو ہے وہ ایک پنچنگ بیگ کی طرح ہو گیا ہے۔ دو ادھر سے مارے گئے ہیں تو ادھر کا بدلہ لینے کے لیے ہمارے یہاں سے دباؤ بنے گا، اور سرجیکل اسٹرائک سے کرنے کا دباؤ بنے گا، پھر ادھر سے بنے گا۔ تو مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہے گا تو اس کا کوئی مطلب، یہ ایک لامتنا ہی سلسلہ ہے، یہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ دو ادھر مرے، دو ادھر مرے، پھر ادھر والوں نے کہا، پھر ادھر والوں نے کہا۔ مجھے لگتا ہے کہ اوور آل کشمیر کو لے کر کے جو ایک ذہن بن چکا ہے، اور کشمیر ڈومیسٹک پالیٹکس کا ایک طریقے سے یرغمال بنا دیا ہے لوگوں نے، ادھر بھی معاملہ یہ ہے اور ادھر بھی معاملہ یہ ہے۔ یہاں کی حکومت بھی اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹ سکتی، اور پاکستان کی حکومت بھی، پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ کوئی بیچ کا راستہ مجھے نظر نہیں آتا۔ جو یو این او کی بات کہی جاتی ہے وہ بات بالکل اس طریقے سے چلی گئی ہے کہ یو این او میں اس کو کوئی توجہ دے نہیں رہا ہے۔ دونوں ملکوں کے بیچ میں شملہ سمجھوتوں کے لے کے بات چیت ہوئی تھی، وہ بھی پیچھے چلا گیا ہے۔ تو مجھے کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ سلسلہ ہوگا۔ اس میں جھوٹ بھی ہے، اس میں ریومر بھی ہے، اس میں سچائی بھی ہے، لیکن یہ ایک بڑی حقیقت ہے کہ دونوں ملکوں کے فوجی مارے جا رہے ہیں۔ وہ کسی کے بھائی ہیں، کسی کا شوہر ہے، کسی کا باپ ہے، اور وہ اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں کہ دو ملک ایک دوسرے کو جیسے گلیوں میں کھڑے ہو کر کے کہا جاتا ہے ہمارے دو مار دیے، ہم نے تمہارے دو مار دیے۔ یہ سلسلے کو رکنے کا کوئی راستہ نکالنا چاہیے، چاہے وہ کیسے بھی نکلے کسی طرح بھی نکلے, اور میں یہ بھی مانتا ہوں ذاتی طور پہ کہ چاہے ہندوستان ہو یا پاکستان ہو, اس کے پاس کشمیر کے علاوہ ہزاروں ایسے ایشوز ہیں جس کو لے کر ادھر توجہ کرنی چاہیے, چاہے بھکمری کی بات ہو, بے روزگاری کی بات ہو, ہیلتھ کی بات ہو. دونوں ملکوں کے اندر اگر ہم کشمیر کے ہلاکتوں کو چھوڑ بھی دیں ادھر اور ادھر بھی, تو بھی ریسٹ آف دا ملک میں اتنے لوگ مارے جاتے ہیں دن بھر, ایک دن کے اندر ہزاروں لوگ مرتے ہیں, کئی سو لوگ مر جاتے ہیں, لیکن ان کو نیوز اس لیے نہیں ملتی کہ وہ پاکستان کی گولی سے نہیں مرتا اور بھارت کی گولی سے ادھر نہیں مرتا, لیکن جس کو پاکستان کی گولی سے مر جاتا ہے اس کو توجہ اتنی بڑی ملتی ہے, جو بھارت کی گولی سے ملتا ہے مرتا ہے اس کو توجہ بہت ملتی ہے.
پشپیندر کمار, ہمارا یہ خیال ہے کہ کیونکہ یہ معاملہ بڑھ سکتا ہے لہٰذا اس لیے ہم اس کو اتنی اہمیت دے رہے ہیں. اس سیگمنٹ کو ہم ختم کرتے ہیں, لیکن سردار خالد ابراہیم آپ بتائیے, بھارت نے ظاہر ہے کہ اس معاملے کو اتنا نہیں اچھالا ہے, کیوں اچھالیں گے؟ پاکستانی میڈیا نے اس معاملے کو کس طرح دیکھا ہے؟
پاکستانی اس کو ایک بین الاقوامی مسئلہ سمجھتے ہیں, اقوام متحدہ کے قرار دادے ہیں, اقوام متحدہ اس وقت کچھ کر رہا ہے نہیں کر رہا, لیکن آج بھی اس کے ایجنڈے پہ موجود ہے, اور انموگب جو ہے ملٹری آبزرور گروپ وہ کشمیر کے دونوں اطراف بیٹھا ہوا ہے. یہ بین الاقوامی ایشو ہے, اور فوجیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ جو ایشوز بین الاقوامی ہیں, جو قومی ایشوز ہیں, ان پہ فوجیں, ان کا یہی عمل ہوتا ہے, اور اسی عمل کے لیے فوجیں بنائی جاتی ہیں. ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ ہمیں یہ جو نقصان دونوں طرف کا ہو رہا ہے اس پہ ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے, لیکن یہ ایک ایسا ایشو ہے جو 70 سال سے دونوں طرف اپنا بہت بڑا ٹول لے چکا ہے, اس کو حل کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے, اور یہ فوجیں نہیں شروع کرتی, یہ جو اس وقت کی تحریک ہے یہ لوگوں نے شروع کی ہے, یہ وادی کے لوگوں نے شروع کی ہے, نوجوان نے شروع کی ہے, پرامن تحریک ہے, روز سڑک پہ نکلتا ہے, اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے, اپنے مال کا نذرانہ پیش کرتا ہے, عزت آبرو کا نذرانہ پیش کرتا ہے. یہ فوجوں کا بنایا ہوا مسئلہ نہیں ہے, فوجیں آ جاتی ہیں اور اس سے آگے زیادہ بڑھنے کا امکان ہے, اس لیے جتنا اس کا نوٹس لیا جائے اور اس مسئلے کو حل کرانے کے لیے ہندوستان کی جو سول سوسائٹی ہے اس کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے, پاکستان کی سول سوسائٹی ہے, کشمیری ہے, ان سب کو اس مسئلے کا حل نکالنا چاہیے, کیونکہ یہ اب واحد مسئلہ ہے دنیا کا جو دو ایٹمی طاقتوں کے درمیان ہے, اس چیز کا ہمیں ادراک ہونا چاہیے, اگر اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا تو یہ وہ دو ملک ہیں جو دو تین جنگ فل فلیج وار جو ہیں وہ تین لڑ چکے ہیں دوسری جنگ عظیم کے بعد, تو اس چیز کو اگر آپ نہیں سمجھتے تو یہ بڑا خطرناک بات ہے, یہ اتنی اس کو اتنی آسانی سے نہیں لیا جا سکتا کہ ہندوستان کی قیادت جو کہہ رہی ہے اس میں سچ کتنا ہے جھوٹ کتنا ہے یا پاکستان کیا کہتا ہے, یہ جو ہے یہ آن گراؤنڈ جو ہے, جس طرح ابھی آپ کو ایک صاحب نے بتایا کہ میں اس جگہ موجود ہوں جہاں اس وقت جو ہے وہ جنازہ آ رہا ہے شہید کا, تو یہ اس قسم کی آن گراؤنڈ سچویشن ہے, اگر ہندوستان اپنی آنکھیں بند کر رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت زیادتی کر رہا ہے اور وہ اپنے ساتھ زیادتی کر رہا ہے, لیکن ایک اتنا دباؤ بڑھے گا پاکستان کی فوج پر اس کا کہ پاکستان فوج کو الٹیمیٹلی اس کا جواب دینا پڑے گا, یہ مسئلہ اس لیے خاصا سنگین ہے.
بالکل, بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے مظفر آباد سے سردار خالد ابراہیم خان, اور بھارت سے تھے سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار پشپیندر کمار. آپ لوگوں کی شرکت کا شکریہ, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
تازہ ترین خبروں, خصوصی فیچرز, ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں, اور ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں, اور موضوع یہ ہے کہ آج بھی سیاسی پارٹیوں کی ایک میٹنگ ہوئی اور اس میں طے کیا گیا کہ شاید افغان پناہ گزینوں کو فوری طور پہ واپس نہیں بھیجا جائے گا, بلکہ بہت ممکن ہے کہ ایک سال بعد بھیجا جائے. اس پر ابھی تک ڈیبیٹ ہو رہی ہے, اور اس سلسلے میں ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے نیشنل پارٹی کے خیبر پختونخوا میں صدر مختار باچا نے. اور باچا صاحب, آپ کو خوش آمدید.
السلام علیکم.
تو یہ بتائیے کہ اس وقت پناہ گزینوں کی طرف کیا سرکاری رویہ ہے, کیا انہیں بوجھ سمجھا جا رہا ہے, کیونکہ ہم بھی جانتے ہیں کہ نیشنل جیوگرافکس کی جو خاتون تھی شربت گل، ان کو بھی واپس بھیجا گیا، حالانکہ وہ بہت ہی ایک اہم شخصیت سمجھی جاتی ہیں. تو اب کیا کیا سوچ رہی ہے اس وقت سرکار ان اس مسئلے کے بارے میں؟
پاکستانی سرکار، صوبائی سرکار اور اس طرح سے مختلف پارٹیوں کا اپنا اپنا الگ الگ پوزیشن ہے. ہمارے صوبے کی جو سیاسی پارٹیاں ہیں تحریک انصاف کے بغیر، وہ ان کے ساتھ نرمی اور ان کے ساتھ ذرا تھوڑا سا لمبا پروگرام کرنے کا ڈیمانڈ کرتی آئی ہے. لیکن ہماری صوبائی حکومت جو ہے نا، وہ اس کو جلدی میں کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ ایک وہ ہے، لیکن وہ جو جلدی بھی کرنا چاہ رہی ہے، وہ بھی ابھی وہ جو ابتدائی دنوں میں ذرا تھوڑا سا ریپریشن اور زیادہ ہوتا، وہ اس طرح کا اب نہیں ہے. پرسو اتنا زیادہ نہیں کر رہے، تک نہیں کر رہے اور چھاپے نہیں مارے جا رہے ہیں، یہ اپنی جگہ پر. لیکن جو مسائل ہیں اور جس وجہ سے یہ ڈیمانڈ بنتا جا رہا ہے کہ اس کو ذرا نرمی سے ہو جائے، ایک یہ کہ افغانستان میں سردیوں کا موسم شروع ہے اور سردیوں کے میں جو گرم رکھنے کے لیے اور مکان نہ ہونے کے باوجود یہ بہت مشکلات ہیں ان کے لیے. تو کم سے کم یہ سردیوں کا جو پیریڈ ہے، اس میں ان پر اس طرح کی ظلم نہ کیا جائے اور تھوڑا سا مزید ایکسٹینڈ کیا جائے. دوسرے ایسے لوگ ہیں جن کی شادیاں ادھر ہوئی ہیں، یا افغان لڑکی کی پاکستانی سے یا پاکستانی لڑکی کی افغانوں سے، تو اس طرح سے ایک بلائنڈ وار اور گزار جو ہے نا، وہ مناسب نہیں ہے. اور تیسرا یہ کہ کچھ لوگوں کی بزنس ہے، کچھ پراپرٹیز ہیں، ان کو وہ گزار کرنا یا ان کو صحیح قیمت پر بیچنے کے لیے ان کو کچھ ٹائمنگ چاہیے. تو ایسے لوگوں کو الگ الگ سے دیکھنا چاہیے. افغان گورنمنٹ کی طرف سے ان کو ویلکمنگ وہ ہے، اور ان کو آج یا سال بعد جانا چاہیے بھی اپنے ملک کو آباد کرانے کے لیے، اس سے اختلاف نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ جو رویہ ہے، وہ رویہ ہیومنسٹک، ہمدردانہ اور اس طرح کے ان کے مسائل کو تسلیم کرتے ہوئے اس کے بارے میں رویے کی بات.
اچھا، یہ بتائیے باشر صاحب، آپ سے جب بات ہو رہی تھی تو آپ نے کہا کہ سرکار جو ہے وہ باقاعدہ افغان پناہ گزینوں کو راؤنڈ اپ کر کے ترخم بارڈر پر لے کر جاتی ہے اور وہاں سے ہی ان کو خدا حافظ کر دیتی ہے. یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے؟
اس میں کمی آئی ہے.
اچھا،
ہاں اس میں کمی آئی ہے، اور اتنی زیادہ اس کے لیے پولیس کی گلیوں میں، کوچوں میں، مکانوں پر وہ بات ذرا کم ہو گئی ہے.
اچھا جی، اور آج یہی غور کیا جا رہا ہے کہ آیا اس ڈیڈ لائن کی توسیع کی جائے اور 2017 میں غالباً ان پناہ گزینوں کو واپس بھیجا جائے. لیکن آپ ہمارے ساتھ رہیں، کیونکہ آپ کے علم میں ہے کہ ویکینڈ پہ بھی ایک بڑا ہولناک واقعہ ہوا اور شاہ نورانی مزار پر جو ہے وہ ایک حملہ ہوا، اور جس کے نتیجے میں آپ جانتے ہیں کہ کئی لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. زخمیوں کو اس وقت کراچی لے جایا گیا ہے، وہاں ان کی تیمارداری ہو رہی ہے. اور عنقریب ہمیں جوائن کریں گے ٹی وی 92 کے ایک نمائندہ سمر عباس، جو ہمیں بتائیں گے کہ وہاں کیا صورتحال ہے. لیکن اس سے پہلے کہ وہ ہمیں جوائن کریں، آپ ہمیں بتائیں باچر صاحب کہ اس حملے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ داعش نے غالباً کہا ہے کہ انہوں نے یہ حملہ کیا تھا. جی،
داعش جو ہے نا، وہ ٹی ٹی پی والے زیادہ تر داعش میں گئے ہیں. جو دوسرے چھوٹے چھوٹے گروپس تھے اور ان کے آپس میں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو داعش میں چلے جاتے ہیں. لیکن بلوچستان میں جو فرقواری دہشت گرد تنظیمیں ہیں، ان کا اچھا خاصا نیٹ ورک ہے، جو شیعہ کے خلاف اور جو اس طرح سے جو دوسرے صوفیانہ نظر رکھتے ہوئے والے جو گروپس ہیں ان کے ساتھ کافی، وہ گروپس بلوچستان میں زیادہ قوی اور مضبوط ہیں. اور اس میں پھر جند اللہ بھی ہے، اور جند اللہ کے علاوہ پھر ممکن ہے کہ ایران کے قریبی ہونے کی وجہ سے ایرانی انفلوئنس والے کچھ تھوڑے بہت گروپس بھی موجود ہوں. تو بلوچستان میں اب یہ سلسلہ بڑا ہے اور ہمارے صوبے میں پختونخوا میں ایکٹیویٹیز اگر نسبتاً کم ہوئی ہیں تو اسی مناسبت سے بلوچستان میں زیادہ ہوئی ہیں اور زیادہ ہو رہی ہیں. وہاں پر یہ جو نیٹ ورک ہے جو مذہبی گروپ بندی اور یہ مسلکی بنیادوں پر, تو اس کا اچھا خاصا نیٹ ورک اور مؤثر نیٹ ورک موجود ہے.
اچھا,
تو اس کے یہ امکان ہے کہ انہوں نے کیا ہو. جی
جی جی, آپ ہمارے ساتھ رہیں. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے سمر عباس نے, یہ ٹی وی 92 کے نمائندہ ہیں. سمر عباس, آپ ہمیں بتائیں کہ اب تک یہ کتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں, کیونکہ یہ دھماکہ ہوا تھا دو روز تین روز غالباً پہلے, اور ہم نے سنا تھا کہ جو زخمی تھے ان کو کراچی کے ہسپتالوں میں لایا گیا. اب تک کتنے لوگ ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں اور ان کی حالت کیا ہے؟ جی سمر عباس ہمارے ساتھ ہیں.
شب کو ہوا تھا مغرب سے 10 منٹ قبل.
جی جی,
تو اس دھماکے کے نتیجے میں 54 افراد جو ہیں وہ جاباک ہو گئے تھے, 36 کی آن اسپاٹ ڈیتھ ہوئی تھی. 36 افراد جس میں خواتین اور بچے بھی شامل تھے, یہ آن اسپاٹ ان کی ڈیتھ ہوئی. یہ ایک, اگر اس حوالے سے میں آپ کو تھوڑا بتاتا جاؤں کہ کیا ہوا, دھماکہ کیسے تھا. یہ دھمال ہو رہی تھی, ایکچوئل شاہ نورانی کا مزار ہے, ضلع خوزدار بلوچستان کا علاقہ ہے. لسبلہ اور بلوچستان کے بارڈر پہ یہ پہاڑی سلسلے میں یہ مزار واقع ہے شاہ نورانی کا. تو یہاں یہ دھماکہ ہوا جس کے نتیجے میں جو 36 تھے خواتین اور بچوں سمیت موقع پہ ڈیتھ ہوئی, 100 سے زائد زخمی تھے اور جنہیں کراچی شفٹ کیا گیا. لیکن بدقسمتی سے یہاں یہ صورتحال تھی کہ 3 گھنٹے تک کوئی بھی ریسکیو ٹیمیں نہیں پہنچ پائیں اسپاٹ پہ, کیونکہ ایک تو 3.5 کلومیٹر کا راستہ جو بالکل کچا تھا, دشوار گزار راستہ تھا, اور دوسرا کمیونیکیشن سسٹم نہیں تھا وہاں پہ, نہ کوئی موبائل نہ انٹرنیٹ نہ کوئی بھی ایسی سہولت نہیں تھی جس سے کسی کو اطلاع دی جاتی. یہ مغرب سے پہلے دھماکہ ہوا ہے اور 3 سے 4 گھنٹے بعد ریسکیو ٹیمیں پہنچی. 12 بجے تک زخمی جو ہیں وہ کراچی شفٹ ہوئے ہیں, تو 6 گھنٹے بعد جو زخمی تھے جس کی وجہ سے ہلاکتیں بھی زیادہ ہوئیں, معاملات بھی وہاں کافی خراب دیکھنے میں نظر آئے, بنیادی سہولتیں نہیں تھی. اور پھر اس کے بعد اس کی ذمہ داری داعش نے قبول کی کہ جی خودکش دھماکہ تھا. پھر تفتیشی ادارے وہاں پہنچے, انہوں نے بال بیئرنگ نٹ بولٹ نکالے, تمام چیزیں ایویڈینس شہد جمع کیے, خودکش حملہور کا سر بھی مل گیا. تو یہ صورتحال رہی. اب جو کافی اس میں 36 جو لاشیں تھی وہ ایبی فاؤنڈیشن نے اسپاٹ سے اٹھائی, جن کی شناخت بھی ہو گئی. اس کے بعد آرمی چیف نے بھی ان کی عیادت کی ہے سول اسپتال کراچی میں, جو زخمی تھے کور کمانڈر کراچی نے ان کی عیادت کی. وزیراعلیٰ سندھ, وزیراعلیٰ بلوچستان بھی یہاں پہنچے, لیکن اسپاٹ پہ جو ہے کوئی بھی ایسا اہم سیاسی رہنما نہیں پہنچا اگلے دن پر. میں نے خود رپورٹنگ کی, اسپاٹ پہ پہنچا, تمام چیزیں دیکھی, وہاں کے حالات لوگوں کے دیکھے, کافی پریشان کن صورتحال تھی.
یہ بتائیے کہ بلوچستان کے وزیر حاصل بزنجو نے بھی یہ کہا کہ غالباً فوج نے کوئی ایکشن لیا تھا جندلہ کے خلاف, اور ممکن ہے کہ یہ ایک رد عمل ہو. آپ کو رد عمل نظر آتا ہے یا یہ کوئی سوچی سمجھی سازش تھی, لمبی سازش؟
دیکھیں یہ رد عمل تو نہیں کہا جا سکتا, کیونکہ پاکستان بھر میں ضرب عزم چل رہا ہے, آپریشن چل رہا ہے, اور لامحالہ دہشت گرد مارے بھی جا رہے ہیں, اور اس دفعہ جو آپریشن ہے وہ واقعی دہشت گردوں کے خلاف حقیقی معنوں میں ہو رہا ہے, اور کافی دہشت گرد مارے بھی گئے ہیں. اب صورتحال اگر یہ دیکھا جائے رد عمل یہ, دیکھیں بلوچستان کا علاقہ ہے وڈ, اس میں کردم تنظیمیں اپنا گڑھ بنا چکی ہیں, جن کے روابط ہے افغانستان سے بھی اور دیگر انٹیلیجنس اداروں سے جو مخالف ملک دشمن سرگرمیوں میں یہاں ملوث ہیں. تو بلوچستان کو خاص کر یہ شاہ نورانی کا اٹیک ہے کہ یہ ایک سازش کا حصہ بھی نظر آتا ہے. وجہ یہ کہ ایسے عام معصوم لوگوں کو ٹارگیٹ کرنا, خوف پھیلانا, وہاں ہزاروں زائرین ڈیلی آتے ہیں, ہزاروں زائرین, کیونکہ میں نے خود دیکھا جب یہ دھماکہ ہوا اس کے دھماکے کے اگلی صبح تک لوگ وہاں سے جا رہے تھے اور لوگ آ بھی رہے تھے, لیکن اب مزار کیونکہ بند کر دیا گیا زائرین کے لیے, لیکن ایک بہت بڑی تعداد تھی. لیکن اس سے دیکھیں دوسری جانب, اگر آپ بات کریں وہاں کے جو لوگ تھے کہ 3 گھنٹے تک لاشیں وہاں پڑی رہی, زخمی تڑپتے رہے, کوئی کمیونیکیشن نظام نہیں تھا, سسٹم نہیں تھا. اتنی حکومتیں آئیں, نہ وہاں روڈ بنائے گئے, نہ وہاں کوئی سسٹم دیا گیا, نہ ان کو بجلی گیس پانی کچھ بھی نہیں ہے وہاں پہ, نہ موبائل فون کام کرتے ہیں. تو یہ صورتحال تھی. اس میں پھر آپ دیکھیں جو راشن ہے وہ میں نے دیکھا اونٹوں پہ جا رہا تھا, پرانے دور کی یاد تازہ ہوگی. तो ये चीजें जो आप कहना जी कोई रद्द अमल था, रद्द अमल ही एक साजिश का हिस्सा है, दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं। सानिया क्वेटा था, उसके बाद अब ये सानिया हुआ, इसी तरह देखे दिगर वाकयात हो रहे हैं, कराची में किलिंग हुई, ये फिरका वाराना जो है ना ये बहुत ज्यादा जोर पकड़ रही है दोबारा।
बाची साहब इस पर आप जरा से बात कीजिए, क्योंकि लश्कर जंगवी का गालिबन ये तीसरा बड़ा हमला है। हम भी जानते हैं कि वकला बरादरी को उन्होंने कत्ल कर दिया, फिर पुलिस कैडेट्स पे हमला हुआ, फिर अब ये तीसरा बड़ा हमला हुआ। बलूचिस्तान सरकार जो है वो क्यों इस वक्त सोई हुई नजर आती है?
बलूचिस्तान सरकार पहले अरसे में तो ये था कि इसमें से बहुत सारे तंजीमों को कार्ड दिए गए थे जो सरहद पर आना जाना उनका मुश्किल नहीं था। ये कार्ड होल्डर जो थे ये और कार्ड किसके थे, तो उन्हीं के थे जिन्होंने ये ज़र्ब अज़ब को कामयाब बनाना था। तो इसमें एक डुअलिटी जो थी जो हमारे सूबे में नस्बतन कम हुई, लेकिन बलूचिस्तान में वो चलती रही और वो डुअलिटी अब भी मौजूद है। उस डुअलिटी के नतीजे में कौन ठीक है कौन गलत है इसमें अभी भी उन्होंने कोई ज्यादा क्लियर लकीर नहीं खींची है। इस वजह से उनको आसानियां हैं और वो हमारे मुल्क के दूसरे हिस्सों से ज्यादा मुअसर हैं जो फिरकवाराना बुनियादों पर मुसल्ला है और मुनज्जम है। फिर पहाड़ी इलाके हैं उसमें उनकी एक्टिविटी वगैरह वो सिर्फ इंटेलिजेंस नेटवर्क के जरिए ही से हो सकती है, वो पुलिसिंग और वहाँ उससे नहीं है मुमकिन। उसमें अभी तवज्जो देने की जरूरत होगी, इसके बगैर हमारा कोई चारा नहीं है। हमारे मुल्क का कोई भी हिस्सा इस तरह के वाकयात से हो तो पूरा मुल्क उससे दुखता है, दर्द होता है।
बिल्कुल।
तो एक इलाके को छोड़कर दूसरों पर तवज्जो देना ये पॉलिसी दुरुस्त नहीं होगी।
वहाँ पर
कुछ अरसे पहले बहुत सारे बड़े बड़े तंजीमें होती थी, 60, 50, 60, 70 पिकअप्स उनके दफ्तरों में और उनके जगहों पर चलती रहती थी और कोई उनके लिए कोई वो नहीं, बल्कि लोग डरते थे उनसे करने के लिए। तो ये सूरत-ए-हाल अभी है बलूचिस्तान में।
समर अब्बास आप बताएं, जब हमारी बात हुई सरफराज बुख्ती से तो उनका ये कहना था कि दाइश ने ये काम नहीं किया है, लेकिन हर मर्तबा जब बड़ा वाकया होता है तो दाइश इसकी जिम्मेदारी कबूल करता है। आपका अपना मुशाहिदा क्या है कि दाइश ने क्या बलूचिस्तान में अपनी जड़ें डालना शुरू कर दी हैं? समर अब्बास
जी नफीसा, बिल्कुल अगर बात की जाए, देखें गलत जी जी आवाज आ रही है नफीसा, बात ये है कि कलदम लश्कर जंगवी जो है उन्होंने तो बिल्कुल मजबूत है, देखें वो पूरे पाकिस्तान में उनका नेटवर्क मौजूद है, जिस तरीके से कार्रवाइयां कर रहे हैं अब ये खासकर जो इनके जो मेन लोग हैं जो अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं, जो बॉर्डर के हिस्से में बैठे हुए हैं, वो ऑपरेट कर रहे हैं वहां से, तो इनके लिए इसलिए यहाँ हदूद में तो कार्रवाई हो नहीं रही, लेकिन अगर ये दोनों ममालिक मिलके कार्रवाई करेंगे तो देखें फिर कामयाब हो सकते हैं। अदरवाइज अगर अफगानिस्तान कलदम जमातों की सपोर्ट करेगा तो ये काम ऐसे नहीं होते। अब बैड और गुड वाली पॉलिसी को छोड़ देना चाहिए। देखें अब जिस तरीके से पाकिस्तान में ज़र्बे अज़्ब हो रहा है और ऑपरेशन क्लीनअप की तरफ जा रहा है, आखिरी मराहिल में ऑपरेशन, और इस सूरत में जब अफगानिस्तान में जाके ये दहशतगर्द पनाह लेते हैं और वहां से कार्रवाइयां कर रहे हैं, लिंक इनके वहां से मिल रहे हैं सबके, देखें तमाम जो कार्रवाइयां सानिया क्वेटा वाला हुआ वो लिंक अफगानिस्तान में जा रहा है, इसके भी लिंक जो जितने भी हैं वर्ल्ड और अफगानिस्तान ऑपरेशनल, देखें शिकारपुर में जो धमाका हुआ उसका जो खुदकश बम्बार उस्मान पकड़ा गया वो भी अफगानिस्तान में, उसका चचा भी वहां पे ऑपरेशनल कमांडर है, जो उसका बाप था ड्रोन हमले में मारा जा चुका, अब उस यहाँ खुदकश करने आया शिकारपुर में, तो ये चीजें सारी वहां जा रही, एविडेंस वहां जा रहे हैं, वो वहां से वर्ड आते हैं, वर्ड से फिर ये ऑपरेट हो रहा है सारी चीजें। तो देखें ये जब तक मुखालिफ जो हमारे हमसाया ममालिक हैं जो दुश्मनी دہشت گردوں کو اگر وہاں ختم نہیں کریں گے تو یہ نہیں رک پائے گا. لشکر جھنگوی ہو یا داعش ہو یا طالبان ہو, یہ دیکھیں یہ ختم نہیں ہوں گے
جی
جب تک آپ کلین نہیں کریں گے, مل کے کام نہیں کریں گے.
بالکل صحیح ہے, افغانستان پاکستان کو تعاون کرنے کی ضرورت ہے. ہم کچھ کالز لیتے ہیں اور بہت مختصر بات کیجیے کیونکہ عنقریب ہم تیسرے سیگمنٹ کی طرف جائیں گے. میاں والی سے کال کیا ہے کلیم اللہ نیازی نے.
جی میں تو یہ اس بات سے حیران ہوتا ہوں کہ جو ہمارے تجزیہ نگار آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ انڈیا اور پاکستان مل کر کام کریں, تو جب ایک ایسا ملک جو حال اعلان پاکستان پر حملے کر رہا ہے اس کی فوجیں ہماری سرحدوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور بچہ بچہ جانتا ہے کہ افغانستان کو اس وقت افغان گورنمنٹ, ایران, اسرائیل, انڈیا مل کر امریکہ کی چھتری کے نیچے مل کر جو سی پیک سے ان کو تکلیف ہے, آپ یوٹیوب پر کوئی بھی انڈیا کے تجزیہ نگاروں کی باتیں سن لیں تو وہ آل اعلان کہتے ہیں کہ انڈیا برداشت ہی نہیں کر سکتا, انڈیا کے لیے یہ آگے چل کر خطرہ ہوگا اگر پاکستان مضبوط ہو گیا. تو ایسے حالات میں پاکستان کو یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ پاکستان اپنے ملک میں کاروائیاں کرے, تو جو دنیا کی طاقتیں ہیں ان اگر وہ مخلص ہیں تو وہ افغانستان میں پاکستان کے خلاف جو بیسز ہیں ان کو ختم کرے. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بھی چاہیے کہ اپنا نیٹ ورک بہتر کریں اور وہاں سے جو بھی اس طرح کے لوگ آتے ہیں ان کو آنے سے پہلے وہیں مار دیا جائے.
کوہاٹ سے کال کیا ہے کامیاب بنگش نے. جی کہیے کامیاب بنگش.
ہلو, بدقسمتی سے ہمارے ملک میں جب کوئی قومی معاملہ ہوتا ہے تو وہ سیاسی پارٹیوں کی وجہ سے تقسیم ہو جاتا ہے, متنازع ہو جاتا ہے. میں مہاجرین کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں, جو این پی والا صاحب تھا, یہ کیا وجہ ہے کہ ان کی اتنی دل نرم ہو گئے ہیں کہ وقت پورا ہونے کے ساتھ ساتھ یہ اور عرصہ دے رہے ہیں, اور یا ان کا کابل میں بادشاہ خان جو ہے اس کا مقبرہ ہے اس وجہ سے یہ ان کے دل نرم ہے اور جس کی وجہ سے قومی جو معاملہ ہوتا ہے اس کو سبوتاش کیا جاتا ہے اپنی مفادات کے لیے. شکریہ موقع دینے کا.
بادشاہ صاحب یہ بتائیے کہ آپ بہت عرصے سے کہتے رہے ہیں کہ بہت ضروری ہے کہ پاکستان اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ تعلقات اچھے کرے, اس پر ذرا سا زور دیجئے کہ یہ کیوں کر ضروری بن گیا ہے.
یہ تو پہلے سے بھی تھا, اب بھی ہے, لیکن اب مزید یہ ارجنٹلی ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جن ایشوز پر آپس میں کانفلکٹ ہے ان کانفلکٹ کو میں سیدھا سیدھا سچے دل سے یہ بات سامنے لے آئے, گڈ طالبان بیڈ طالبان کی اگر یہ شرط یہاں موجود ہوگی تو دوسری طرف سے آپ یہ توقع نہیں رکھ سکتے کہ آپ کو جو ہے نا اسی طرح سے کلیئر واضح وہ ہو جائے گا. تو گڈ طالبان بیڈ طالبان میں ابھی تک ہم نے فرق کیا ہوا ہے, رکھا ہوا ہے, تو گڈ کون سے ہیں؟ گڈ وہ ہیں جو افغانستان میں لڑتے ہیں اور بیڈ وہ ہیں جو پاکستان کے خلاف لڑتے ہیں. تو اس سے ایسی صورتحال میں تو یہ سب چیزیں نہیں چلیں گی, اور وہ بیچاروں کو ذرا چھوڑے, افغانوں کو چھوڑے, یہ مسئلہ کو ختم کریں, اور یہ تب ہوگا کہ یہ جو تینوں ممالک ہے اب پڑوسی ممالک یہ آپس میں خود سے اس پر کوئی فیصلہ لے لیں اور پریکٹیکلی اس کو لاگو بھی کریں. اگر یہ نہیں ہوگا تو اس سے سب سے زیادہ نقصان ہمارے اس ملک کے ہوگا, کسی اور کا اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا ہمارا ہے. اس کے بغیر ہمارا کوئی اور راستہ نہیں ہے, انہوں نے یہ کرنا ہے آج یا کل, جو لیکن وہ پھر دیر ہو جائے گی, ہمیں زیادہ نقصان پہنچ چکا ہوگا.
اچھا بہت شکریہ, اس سیگمنٹ کو یہاں ختم کرتے ہیں. ہمارے ساتھ تھے نیشنل پارٹی کے صدر خیبر پختونخوا میں مختار باچا, اور ان کے ساتھ تھے ٹی وی 92 کے نمائندہ سمر عباس جو کراچی میں ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم, تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر. جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے, اردو voa.com پر آئیے. دن بھر کی اہم شہ سرخیاں, تازہ ترین خبریں, سب ملتے ہیں اردو voa.com پر. امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے. پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے. ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے, دن ہو یا رات, جب دل چاہے اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com.
جی آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں اور موضوع ہے 2016 کے امریکی انتخابات جس میں ڈونلڈ ٹرمپ اب امریکہ کے نئے صدر منتخب ہو گئے ہیں. اس سلسلے میں ہم بات کریں گے کہ یہاں کیا کچھ کیا جا رہا ہے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے امریکہ میں کمیونٹی ایکٹیوسٹ طفیل احمد نے جو اسی ایریا میں ہوتے ہیں لیکن اس وقت نیو یارک میں ہیں. اور طفیل صاحب آپ کو خوش آمدید. طفیل احمد صاحب
جی شکریہ.
آپ کو ہم ایک چھوٹی سی اور بہت مختصر سی رپورٹ سناتے ہیں کیونکہ ٹرمپ ابھی اپنی نئی کابینہ تشکیل دے رہے ہیں لیکن اس حوالے سے ہمیں ایک رپورٹ موصول ہوئی ہے, آئیے سنتے ہیں.
ٹرمپ کی غیر متوقع فتح کے بعد امریکہ کے بڑے شہروں میں احتجاج شروع ہو گیا اور جنوری میں ان کی حلف برداری کے موقع پر مزید احتجاج کا منصوبہ بنایا گیا ہے. کیتھلین ڈنلیوی لاس اینجلس میں احتجاج کرنے والوں میں شامل ہیں.
What I think a protest like this can do is send a message to others in the country who are upset with this new president and also internationally.
اس احتجاج سے میرے خیال میں یہ ہوگا کہ ملک میں ان لوگوں کو ایک پیغام جائے گا جو اس نئے صدر کی وجہ سے پریشان ہیں اور بین الاقوامی طور پر بھی کہ امریکی ان کے نسل پرست جنس پرست ایجنڈے کی حمایت نہیں کرتے. ٹرمپ نے یہ باور کروانے میں دیر نہیں کی کہ ان کے سابق سیاسی حریفوں نے ان کے لیے اپنی حمایت کا اظہار کیا ہے. امریکی ٹیلی ویژن سی بی ایس کے پروگرام 60 منٹس میں ایک انٹرویو کے دوران انہوں نے کلنٹن خاندان کو ایک قابل خاندان قرار دیا جن سے وہ مشورہ کرنے پر غور کریں گے. انہوں نے میکسیکو کے ساتھ سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا مگر یہ بھی کہا کہ بعض علاقوں میں یہ صرف ایک باڑھ ہوگی. ان کے الفاظ, مگر بعض علاقوں میں دیوار زیادہ مناسب ہے, میں ایسا کرنے میں ماہر ہوں, اسے تعمیر کرنا کہتے ہیں. کانگریس میں ریپبلکنز یہ واضح کر چکے ہیں کہ وہ ایسی کوئی فورس نہیں بنا رہے جو ان تقریباً 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن کو ملک بدر کر سکے جس کا ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا. 60 منٹ کے انٹرویو میں ٹرمپ نے با اصرار کہا کہ ان میں سے کچھ کو ملک بدر کیا جائے گا.
What we are going to do is get the people that are criminal and have criminal records, gang members, drug dealers.
ہم کریں گے یہ کہ جرائم پیشہ افراد کو پکڑیں گے, ان کے جرائم کا, جرائم پیشہ گروہ کے ارکان اور منشیات کا, کاروبار کرنے والوں کا ریکارڈ حاصل کریں گے. ایسے بہت سے لوگ ہیں, غالباً 20 لاکھ, ہو سکتا ہے 30 لاکھ ہوں. یا تو ہم انہیں ملک سے باہر نکالیں گے یا حراست میں لیں گے, مگر ہم انہیں ملک سے نکال دیں گے. وہ غیر قانونی طور پر یہاں مقیم ہیں. سرحد محفوظ ہونے اور سب حالات معمول پر آنے کے بعد ہم ان لوگوں کے بارے میں فیصلہ کریں گے جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, جو بہت اچھے لوگ ہیں. امریکہ میں سابق صدارتی امیدوار ڈیموکریٹک سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ ڈیموکریٹس کو چاہیے کہ وہ حق کے لیے لڑائی کی خاطر انتہائی ابتدائی سطح پر ایک تحریک شروع کریں.
There is no rational reason why we pay the highest prices in the world for prescription drugs. No rational reason why we are the only.
اس کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں کہ ہم نسخے سے ملنے والی دواؤں پر دنیا میں سب سے زیادہ قیمت ادا کریں, نہ ہی اس کی کوئی معقول وجہ ہے کہ دنیا میں ہم واحد بڑا ملک ہیں جو تمام لوگوں کے لیے طبی سہولتوں کی ضمانت نہیں دیتا. یہ الفاظ تھے برنی سینڈرز کے. ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ صدر اوباما کے صحت عامہ کے پروگرام اوباما کیئر کو یکسر ختم کریں گے, مگر ساتھ ہی ایک ایسا پروگرام شروع کریں گے جس میں اوباما کیئر کی بعض شقیں شامل ہوں گی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
طفیل صاحب, آپ بھی جانتے ہیں کہ جتنی سخت باتیں کیں ٹرمپ نے اپنے الیکشن کیمپین کے دوران, اب وہ دوسری طرف پلٹ رہے ہیں. اس وقت جو دلچسپ بات ہے وہ یہ کہ چیف آف سٹاف انہوں نے بنایا ہے رائن سپریبس کو اور سٹیو بینن کو اپنا اسٹریٹجسٹ بنایا ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہیں وہ کس سمت رواں ہیں؟
میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپنی پوزیشن کو کنسالیڈیٹ کریں گے اور یہ پریبس کو جو انہوں نے چیف آف اسٹاف بنایا ہے, ان کے تھرو جو ریپبلکن پارٹی کے لوگ ہیں ان کو اپنے ساتھ لانے کی کوشش کریں گے اور میرا خیال ہے کہ اس میں یہ کامیاب ہوگے, چونکہ کئی لوگوں نے جو پہلے پرائمری میں ان کے ساتھ الیکشن میں لڑے تھے اور ہار گئے تھے وہ رابطہ ان سے کر رہے ہیں, چونکہ انہیں محسوس ہو گیا ہے کہ اب یہ آدمی پریسیڈنٹ ہو گیا ہے تو یہ ناممکن ہے کہ وہ بالکل الگ رہیں, تو کچھ نہ کچھ تعلق تو ان کا رہے گا. لیکن آبویسلی جو ریزرویشن ان کے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف, وہ اس کا اظہار بار بار کرتے ہیں اور کر رہے ہیں. لیکن جو دوسرا انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے پریوس کے علاوہ, جو بینن کو جو لیا ہے, وہ ذرا تکلیف دہ ہے, چونکہ مسلمان اور یہودی دونوں ان سے اتفاق نہیں کرتے, ان کی جو پالیسیز ہیں یا ان کا جو طریقہ کار ہے وہ زیادہ مناسب نہیں ہے. وہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف اور دوسری مائنورٹیز کے خلاف جو بیانات دیتے ہیں وہ مناسب نہیں ہے, اور اس لیے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف. آج کیئر نے اسلامی جو تنظیم ہے اور جیوز کے لوگوں نے بھی ان کے خلاف پروٹیسٹ کیا ہے, چونکہ یہ وہی شخص ہے جو جن کو اپنے ٹرمپ صاحب بیچ میں لائے تھے, چینج کر کے اپنا اسٹریٹجسٹ لے آئے تھے اور اپنے کمپین کا مینیجر لائے تھے, اور یہ وہی شخص ہے جو تمام عورتوں کو لایا تھا جب وہاں پہ ہو رہا تھا ڈائیلاگ دونوں کے درمیان, کلنٹن کے درمیان اور ان کے درمیان, تو جو خواتین جن کو کہ ان سے شکایت تھی کلنٹن سے, ان کی جو خواتین جو جمع ہوئی تھیں ان کو جمع کرنے میں اسی شخص کا ہاتھ تھا, اور یہی اس پوائنٹ کو اس نے اجاگر کیا کہ ہم میں تو خرابیاں جو ہیں وہ ہیں, لیکن دوسری سائیڈ میں جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کے جو ساری ایکٹیویٹیز تھے اس کو اس نے اجاگر کیا. اور اس کا فرق پڑتا ہے, لوگ جب دیکھتے ہیں لوگوں کے سامنے کوئی بات جاتی ہے تو اس کا اثر لوگوں پہ پڑتا ہے. پھر اس کے بعد جو کومی نے کیا, جو ڈائریکٹر تھے اپنے ایف بی آئی کے, جو بات کے دنوں میں انہوں نے جو ان کے خلاف بیان دیا اس کا بھی اثر پڑتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ تمام چیزوں کو اکٹھا کر کے اس وقت جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ اپنی بنا رہے ہیں, کیبنٹ بھی بنا رہے ہیں, اور جن کے نام لیے جا رہے ہیں وہ بہت کچھ اس میں سے زیادہ تکلیف دہ ہیں ہم سب کے لیے. لیکن بہرحال اب ڈونلڈ ٹرمپ کا زمانہ ہے تو ہمیں تو برداشت کرنا ہوگا اور ساتھ چلنا ہوگا, اس لیے ہم سب کو آگے بڑھنا ہے ان کے ساتھ.
تو فیل صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نیو یارک میں ہیں, آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے بڑے مظاہرے جو ٹرمپ کے خلاف تھے وہ نیو یارک میں تھے, اور ہم بھی جانتے ہیں کہ بائیں بازو کی اس وقت جمع ہو رہے ہیں, اکٹھا ہو رہے ہیں. لیکن اگر ان کے پریشر کے نتیجے میں بہت کچھ ٹرمپ نے اس وقت جو ہے وہ ایک پوزیشن اپنائی ہوئی ہے, تو دائیں بازو کا پریشر بھی تو ہے نا ان پر.
آبویسلی وہ تمام علاقے جہاں پہ دائیں بازو کے لوگ جو ہمارے کلنٹن کو جنہوں نے ووٹ دیا تھا وہ آبویسلی بہت اپسٹ ہیں, اور یہ پورا علاقہ کیلیفورنیا کا اور نیو یارک کا اور نیو جرسی کا اور میری لینڈ میں واشنگٹن میں بھی وینسڈے کو یعنی پرسوں جو ہے وہاں پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. تو اس طریقے سے ہر جگہ پر لوگ جو ہیں, جیسا کہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں یعنی کہ اس کو لائن ڈاؤن نہیں لینا ہے بلکہ ہمیں پروٹیسٹ کرنا ہے, ہم اپنی بات ان کو بتانی ہے تاکہ بالکل سی کلین سلیٹ ان کو نہ مل جائے اور وہ جو چاہیں کریں. آبویسلی جو چاہیں گے وہ کریں گے, چونکہ ہر طرح سے ان کو آزادی ہے, ساری جو پوری جو تینوں اسمبلیز ہیں ہر جگہ ان کا بہت کافی قبضہ ہے اور خود پریسیڈنٹ ہیں, تو آبویسلی وہ ساری باتیں کر تو سکم کرنے میں تو ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگا, لیکن لوگ احتجاج ضرور کریں گے اور لوگ پروٹیسٹ ضرور کریں گے تاکہ بالکل ہی یعنی کہ کلین سویپ ان کو نہ ہونے پائے. تو آبویسلی احتجاج کا سلسلہ رہے گا, لیکن کب تک چلے گا, کب تک یہ فائٹ آؤٹ کریں گے, گورنمنٹ پالیسی کس طرح سے بڑھتی ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ آیا واقعی ان تمام چیزوں کو جس کے بارے میں کہتے تھے سختی سے اس پہ قائم رہیں گے یا چینج کریں گے, لگتا تو ہے چینج کریں گے. اوباما سے میٹنگ کے بعد جس طرح سے انہوں نے اظہار خیال کیا اس سے لگتا ہے کہ آدمی سمجھدار ہے, جس طرح سے انہوں نے کلنٹن کے ٹیلی فون کے اوپر جو انہوں نے کہا وہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ارادہ ان کے خلاف کوئی ایکشن دینے کا مجھے لگتا تو نہیں کریں گے, لیکن آبویسلی وقت بتائے گا کہ آئندہ جو نئے ان کے اٹارنی جنرل بنیں گے اور جو لوگ آئیں گے ان کا کیا رویہ ہوگا, کس طرح سے وہ متاثر کریں گے, تو وقت بتائے گا.
بالکل, نظر آتا ہے کہ کیمپین کے دوران جو سخت باتیں تھیں شاید اس پر اب نظر آسانی ہوگی.
بالکل صحیح ہے.
ہمارے ساتھ تھے طفیل احمد جو یہاں امریکہ میں کمیونٹی کی بھلائی کے لیے کام کرتے ہیں. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اور اس پروگرام کے انجینئر تھے جونا کمنگز, پروڈیوسر اسفر امام. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.